ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں میں نے تحریک پاکستان کا سیاسی اور تاریخی پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے اپنی اس گفتگو پر دو طرح کا رد عمل ملا ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس کے سننے والوں کا رد عمل اس کے بارے میں مختلف ہوتا ہے، یہ لابد منہ ہے. ایک صاحب جو کوئی 34 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہے وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی، اور وہ حقائق کہ جن کی کوئی توجیہ اس سے قبل سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ اب پورے طور پر روشن ہو کر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے. بعض احباب کا یہ گلہ بھی پہنچا کہ یہ مضامین اس سے پہلے بھی بار بار آئے ہیں تو ان کو دہرانے سے حاصل کیا ہے. تو میں آج اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت اور اس پر بار بار گفتگو کی جو ضرورت ہے اسے واضح کر دینا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہاں حاضر ہونا، یہ جمعہ پڑھانا، نہ تو کسی رسمی نوعیت کا ہے اور نہ پیشہ ورانہ نوعیت کا ہے، بلکہ یہ ایک جز ہے اس کام کا کہ جو میں نے اپنی زندگی کے مقصد کی حیثیت سے اختیار کیا ہے. اسے آپ احیاء اسلام کہیں، اسے اسلام کی نشت ثانیہ کہیں، اسے اسلام کا غلبہ کہیں، نام اسے چاہے جو بھی دے لیں، لیکن وہ ایک کام ہے اور میں نے اسے شعوری طور پر اپنی زندگی کے مقصد کی حیثیت سے اختیار کیا. یہ میرا کوئی جزوی مشغلہ نہیں. اور اس کام کے ضمن میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو حضرات بھی اس کام میں کسی بھی درجے میں کسی بھی اعتبار سے میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، ان کے سامنے حالات جیسے کہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان کا پس منظر بالکل واضح. ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں مختلف سیاسی فکر موجود ہیں، مختلف سیاسی رجحانات رکھنے والے گروہ اور جماعتیں اور طبقات موجود ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں فیس ویلیو پر لیں. اس سے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک شدید مایوسی پیدا ہو کہ اتنے اختلافات، اتنے گروہ، اتنے مختلف نقطہ نظر، ان میں کوئی تالیف، ان کے مابین کوئی جمعیت کا پیدا ہونا محال مطلق نظر آتا ہے. مجھے امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ ماضی کے تجزیے سے نظر آتی ہے کہ بظاہر اختلافات بہت ہیں لیکن ان کے سیاسی پس منظر کو دیکھیے، ٹریس کیجئے اسے، تو معلوم ہوگا کہ کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. محض ایک وقت میں دونوں طرف سے خلوص اور اخلاص کے باوجود رائے کا اختلاف تھا، جس کی بنا پر یہ مختلف رویے جو ہیں ہمارے اس قومی سمندر میں یا قومی دریا میں چل پڑی. اسی طریقے سے چاہے کسی کو پسند ہو چاہے ناپسند، ہمارے ہاں مذہبی فکر کے بھی بہت سے دھارے ہیں. ایک طرف متجددین بھی ہیں، ایک طرف قدامت پرست بھی ہیں. پھر قدامت پسندوں میں ایک طرف نسبتاً آزاد یا غیر مقلد ہیں، ایک طرف وہ ہے کہ جو زیادہ پابند یا مقلد کہہ لیجیے. پھر ان میں بھی چونکہ ہمارے ہاں تو ایک ہی مسلک کے مقلد ہیں، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ہمارے ہاں تقریباً نہیں ہے. پھر ان میں دو نقطہ نظر ہیں، دیوبندی مکتب فکر ہے، بریلوی مکتب فکر ہے. تو یوں سمجھیے کہ مذہبی فکر کے اعتبار سے بھی ایک عجیب و غریب کھچڑی ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. اور اس کو بھی اگر ہم جیسا کہ اس کا ظاہری منظر ہے اگر اس کو اس اعتبار سے لیں گے تو پھر شدید مایوسی طاری ہوگی. یہ جنگل ہے اور اس میں اس قدر اختلاف ہے, اتنا بودھ ہے, اتنی دوری ہے, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے رواداد نہیں, ایک دوسرے کا نام سننے کے رواداد نہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں, تو کیسے اس ماحول میں اسلام کا احیاء اور دین کے لیے نشت ثانیہ, یہ نری امیدیں ہی امیدیں ہیں, ان کے بار آور ہونے کی کوئی عملی شکل نہیں. ظاہری اگر دیکھیں گے تو نقشہ یہ آتا ہے, لیکن اگر اس کے بھی پس منظر میں جھانکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ مایوسی کے جو اندھیارے ہیں وہ چھٹتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے, کوئی تفاوت نہیں ہے, شدت ضرور پیدا ہو گئی ہے, لیکن اگر یہ کہ جہاں سے یہ چیزیں چلی ہیں پھر وہاں پہنچ کر بار شروع کی جائے تو ان کے اندر ایک جمعیت پیدا کی جا سکتی ہے. اس پہلو سے بہت ضروری ہے اس پس منظر کو ذہن میں تازہ رکھنا, حتی الامکان آبجیکٹولی معروضی طور پر اس کا مطالعہ کرنا, اور پھر مستحضر رکھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو واقعتاً احیاء اسلام کے لیے یا اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے کوئی کام, کوئی حقیر سی خدمت بھی سر انجام دینا چاہتا ہے تو یہ موضوع اس کے لیے اصل میں علمی اہمیت کا نہیں, عملی اہمیت کا. پچھلی مرتبہ میں نے تحریک پاکستان کے تاریخی اور سیاسی پس منظر پر گفتگو کی تھی. آج اصلاً تو میں چاہتا ہوں کہ جو مذہبی فکر کے مختلف دھارے ہیں وہ کیسے وجود میں آئے ہیں اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں, لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ چند اہم نکات جو ہیں دوبارہ ذہن میں تازہ کریں. نقطہ اول یہ کہ اس بر صغیر ہند و پاک سے حکومت انگریز نے جو لی تھی تو بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے لی تھی, لہذا ابتدا میں ہندو کی حیثیت جو ہے وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی تھی, ایک خاموش تماشائی. اصل معاملہ, اصل جھگڑا, اصل نزاع مسلمانوں اور انگریزوں کا. یہی وجہ ہے کہ استخلاص وطن یا آزادی کی اولین تحریک بھی وہ تحریک مجاہدین ہے, وہ صرف مسلمانوں نے اٹھائی, اس میں ہندوؤں کا ظاہر بات ہے کہ کوئی حصہ نہیں, جسے ہم تحریک شہیدین بھی کہتے ہیں. ویسے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہزاروں شہید ہوئے, لیکن دو نامور ترین شخصیتیں حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ شہیدین, دو شہیدوں کی تحریک. اس تحریک کا مجھے آج دوبارہ بھی ذکر کرنا ہے, لیکن اس وقت صرف وہ بات ذہن میں رکھیے اس کے بارے میں کہ یہ تحریک جو ہے جامع ترین تحریک تھی, اس میں دین اور سیاست کا بہترین اور حسین ترین امتزاج تھا, اور یہ بالکل دور صحابہ کی یاد تازہ کرنے والی تھی. بہرحال دنیاوی اعتبار سے وہ تحریک ناکام ہو گئی. تو پھر جو دوسرا اہم ہمیں نظر آتا ہے واقعہ تاریخی اعتبار سے, جسے انگریزوں نے غدر کہا اور ہم اب اسے جہاد آزادی یا جنگ آزادی یا ہند کے نام سے موصوف کر رہے ہیں, 1857 کا واقعہ. اس میں پہلی مرتبہ ہندو اور مسلمان شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یقیناً تحریک شہیدین کی کوششوں کو دخل تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی خود نویس سوال حیات لکھی ہے نقش حیات کے نام سے, اس میں انہوں نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط شائع کیے ہیں جو انہوں نے ہندو راجوں مہاراجوں کے نام لکھے تھے, اور اس میں انہیں ترغیب دی تھی کہ ہم ہندو مسلمان تو اس ملک میں رہ رہے تھے اور ہمارے ماں بہن کو نزاع نہیں تھا, یہ انگریز آیا ہے باہر سے جس نے فتنے کھڑے کیے ہیں اور سات سمندر پار سے آ کر ایک قوم ہم پر مسلط ہو گئی ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ پہلے مل جل کر انہیں باہر نکالیں. تو تحریک شہیدین کا یہ پہلو جو ہے یہ اس سے پہلے نگاہوں کے سامنے نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو اب تاریخ کے کسی محقق کا کام ہے, وہ لائبریریوں میں بیٹھے اور پرانے ریکارڈ چھانے, جیسے ہمارے ولی خان صاحب جاتے ہیں اور نہ معلوم کس نیت سے وہ پتہ نہیں کیا کھنگال کر اور کیا نتیجے لے کر آتے ہیں. لیکن یہ کہ کوئی شخص اس کو موضوع بنائے کہ یہ جو ہمیں 1857 میں ہندو اور مسلمان شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں اس میں کتنا دخل ہے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان خطوط کو. اثرات تو ہوتے ہیں, کلمہ خیر کہا جائے فوری نتیجہ برآمد ہو نہ ہو اس کے نتائج نکلتے ہیں. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفروعھا فی السماء. اس کی دوسری جو میں نے عرض کی تھی خصوصیت وہ یہ کہ جہاں اس جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، وہاں مسلمانوں میں ان کے عسکری جو زعماء تھے، سپہ سالار اور بڑے بڑے نواب، وہیں پر علماء بھی شریک تھے. اور اہم ترین ناموں میں سے ایک وہ ہے کہ جو نہایت محبوب ہے دیوبندی مکتب فکر کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اور دوسرا نام وہ ہے جو اب انتہائی محبوب ہے بریلوی مکتب فکر کو، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا وہ ناکام ہوا، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گیا. ناکامی میں بھی جو بات میں نے بیان کی تھی کہ پنجابی مسلمان کا رول اس کی ناکامی میں بہت اہمیت کا حامل، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے، جیسے ہندوستان میں حکومت چھینی انگریزوں نے مسلمانوں سے، لہذا ہندوؤں کے دل میں وہ جذبات انگریز کے خلاف نہیں ہو سکتے تھے جو مسلمانوں کے دل میں تھے. اسی طرح پنجاب میں آ کر انگریز نے نجات دلائی مسلمان کو سکھا شاہی سے، لہذا انگریزوں کے خلاف وہ جذبات پنجابی مسلمان کے نہیں ہو سکتے تھے. سیدھی بات ہے، یہ دو چار کی طرح کی بات ہے. لہذا اگر واقعہ یہ ہے کہ پنجاب نے اس وقت سہارا نہ دیا ہوتا تو انگریزی راج جو ہے وہ یہاں سے اسی وقت نکل چکا ہوتا، اس کا امکان نہیں تھا ایک دن آگے بڑھنے کا. بہرحال جو بھی اسباب ہوئے، اس کے بعد جو صورت بدلی ہے، تو جس کو انگریز ہی نے کہا کہ ول یو بی دی گورن بائی دی سورڈ اور بائی دی پین، تو اب حکومت شروع ہوئی تلوار کے بجائے قلم، ایک آئینی حکومت. لہذا آزادی کے لیے بھی آئینی جد و جہد کا آغاز ہوا، تلوار ختم ہوئی. اب تو یہ ہے کہ اسمبلیوں میں آؤ، الیکشن لڑو، اپنی جماعتیں بناؤ، ریزولوشن پاس کرو، وہ ریزولوشنوں کے ذریعے سے آپس کی کوشش کرو کہ تمہیں آزادی حاصل ہو. یہ راستہ انگریز نے خود دکھایا. کانگریس کی تشکیل انگریز کی ایما سے ہوئی، مسلم لیگ کی تشکیل انگریز کی ایما سے ہوئی، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان میں بغاوت، مسلح بغاوت کے جذبات پیدا ہوں، اگر یہ آؤٹ لیٹس ملتے رہیں ان کے قومی جذبات کو اور یہ آئینی سطح پر ہم سے بات چیت کریں، تو یہ راستہ جو ہے یہ اس راستے کے مقابلے میں ہزار درجے اس کے لیے اطمینان والا راستہ. لیکن اس میں اب مسئلہ شروع ہو گیا کہ جب مسئلہ آیا تعداد کا، تو تعداد ہندوؤں کی مسلمان سے تین گنا چار گنا زیادہ تھی، لہذا ہندو کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا. تلوار کا معاملہ ہوتا تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، مسلمان چوتھائی تعداد میں ہونے کے باوجود ہندو پر بھاری تھا، لیکن جب معاملہ تلوار سے گزر کر تعداد پر آ گیا تو اب تو ظاہر بات ہے کہ وہ عددی اکثریت کے اثرات ظاہر ہونے. دوسرے یہ کہ ہندو کی پیمپرنگ کی، پذیرائی کی انگریز نے، اور ہندو نے بھی انگریزی تہذیب و تمدن اور علوم کو پیش قدمی کر کے اختیار کیا، اس لیے کہ اس کا اپنا تہذیب و تمدن کا معاملہ بہت دور چلا گیا تھا. انہوں نے پہلے اگر فارسی پڑھی تھی تو اب انگریزی پڑھنے میں انہیں کیا دقت تھی. لیکن مسلمانوں کا معاملہ مختلف تھا، انگریز بھی مسلمانوں سے زیادہ خائف تھا، اس لیے بھی کہ حکومت ان سے لی، اس لیے بھی کہ وہ ایک عالمگیر برادری کا جز ہے، صرف ہندوستان میں نہیں، اور اس لیے بھی کہ ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، اس لیے کہ ان کا اپنے تہذیب و تمدن سے تعلق منقطع نہیں ہوا، ابھی تک تو یہ حکمران تھے، ان کی تہذیب حکمران تھی، ان کی زبان حکمران تھی. تو یہ تین اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے انگریز نے ہندو کو گلے لگایا، ہندو نے پیش قدمی کر کے انگریز سے ہاتھ ملایا، اور مسلمان جو ہے وہ ایک کونے میں ایک طرف ہٹتا تھا. اس پر ہمارے ہاں پہلا ڈویژن ہوا ہے قومی سطح پر. سر سید احمد خان مرحوم آئے سامنے، اب میں انہیں بہت مخلص آدمی سمجھتا ہوں، انہوں نے خلوص کے ساتھ یہ سمجھا کہ یہ صورتحال اگر رہی تو پھر مسلمان بالکل یہاں پلے دار اور بس قصاب کا پیشہ جو ہے چمڑے کی تجارت وہ تو رکھ لیں، اس لیے کہ ہندو کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی تو یہ ختم ہو جائے گا معاشی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار. لہذا انہوں نے کہا بھائی انگریزی پڑھو اور انگریز کے ساتھ کچھ تعاون کرو، اگر تم نے وہ عدم تعاون کی روش جاری رکھی تو تم ختم کر دیے جاؤ گے. انگریز اور ہندو کی ملی بھگت، ہندو بھی تو آخر ہم سے اپنی اس غلامی کا حساب چکانے کے لیے سوچ رہا تھا. تو یہ رائے تھی سر سید احمد خان مرحوم کی. لیکن ہمارے علماء میں ایک بہت مؤثر، بہت طاقتور، بہت مخلص عنصر وہ تھا جس نے طے کیا نہیں ہم اس راستے پر نہیں چلیں. کوئی تعاون انگریز کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزی تہذیب و تمدن کی کسی شے کو اختیار کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسی کے دسترخوان پہ چمچہ بھی اس وقت دیکھ لیا جاتا تھا تو کہتے تھے وہ کرسٹان ہو گیا، اس درجے نفرت اور بغض انگریزی تہذیب سے. تو ہماری قوتیں جو ہیں اب منقسم ہو گئی، قوم بحیثیت مجموعی اس راستے پر چلی کہ جو سر سید احمد خان نے دکھائی، لیکن ہمارا ایک بہت ہی مؤثر اور طاقتور عامل علماء کا طبقہ جو ہے اس کے اندر اہم ترین جو عنصر اس کا تھا وہ چلا اس دوسرے راستے پر، عدم تعاون، کشمکش، اور نہ جدید تہذیب سے کوئی معاملہ اور نہ زبان سے اور نہ جدید علوم سے، تو تقسیم ہو گئی. اس تقسیم کا نقصان تو پہنچا نا بحیثیت مجموعی ہماری قومی جو طاقت تھی اس کو. مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اب اپنے تشخص کی ضمانت چاہیے، ہمیں اس انگریز کے عہد میں بھی ملازمتوں میں اپنا کوٹا ملنا چاہیے اور چیزوں میں اپنے حقوق ملنے چاہیے اپنی آبادی کے لحاظ سے، اور اگر ہندوستان آزاد ہو تو وہ اس طور سے آزاد ہونا چاہیے کہ کہیں ہندو جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر گم نہ کر دے، ہمارا تشخص ختم نہ کر دے، ہماری تہذیب کو ختم نہ کر دے، ہماری زبان کو ختم نہ کر دے، ہمارے مذہب کو ختم نہ کر دے. تو یہ ہوا فرق، جبکہ جمعیت علماء ہند اس کا یہ نقطۂ نظر رہا کہ مل جل کر وہی جو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین مدنی نے یہ بات کہی ہے اسی نقش حیات میں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہم تو اسی راستے پر چل رہے ہیں کہ جو حضرت سید صاحب نے معین کر دیا تھا. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت میں اور اس وقت میں 100 برس بیت چکے تھے، جسے انگریزی محاورے میں کہتے ہیں مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور راوی، وقت کے دریا میں کتنا پانی بہ چکا تھا. پہلے مسئلہ تلوار کا تھا، اب تعداد کا ہے، زمین و آسمان کا فرق باتیں ہو گیا. لیکن بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا تو طریقہ یہی رہے گا کہ ہندو مسلم مل کر انگریز کو نکالے، ہمارا آپس کا معاملہ جو ہم بعد میں دیکھ لیں. اب یہ ہو گئی نا تقسیم، یہ تقسیم بہت شدید ہو جاتی ہے. آخری نقطہ جو میرا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کچھ شخصیتیں ایسی آئیں منصع شہود پر کہ انہوں نے اس بودھ کے اندر کمی کی. اس میں عظیم ترین شخصیت جو ہے میرے نزدیک علامہ اقبال مرحوم تھے. تھے وہ کالجوں یونیورسٹیوں کی طرف سے آئے ہوئے، تھے گویا کہ اس قومی تحریک کا ایک جز، مسلم لیگ کے ساتھ تھے نا، تحریک پاکستان، پاکستان کا سب سے پہلا خیال پیش کرنے والے وہی، لہذا تھے تو وہ ادھر کے. لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے جو پیغام دیا، جس جذبہ ملی کو ابھارا اور دینی جذبات کے اندر جو جلا پیدا کی اور حقائق ایمانی کی جو تعبیر کی، اس نے اس قومی تحریک میں کم سے کم جذباتی اور فکری سطح پر ضرور کچھ نہ کچھ اسلام کا رنگ شامل کر دیا. اگر یہ نہ ہوتے تو وہ تحریک پھر خالص سیکولر تحریک بنتی. لیکن یہ کہ یہ عظیم شخصیت، ایک ایک فرد جو ہے، کم سے کم علامہ اقبال کے بارے میں تو وہ بات 100% درست ہے جو خود انہوں نے کہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو عظیم شخصیتیں جو ہے، عظیم افراد، وہ تو قوموں کی قسمتوں کا رخ بدلنے والی ہیں. تو علامہ اقبال کی شاعری نے اس قومی تحریک کے اندر ایک مذہبی جذبہ ضرور پیدا کیا، جس نے بعد میں ظہور کیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور تحریک پاکستان صرف ایک آزادی کی تحریک نہیں رہی، بلکہ اس میں ایک احیاء دین کا جذبہ ضرور شامل ہو، عمل میں وہ تھا یا نہیں الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس تحریک میں جذبہ ضرور شامل ہو. دوسری شخصیت عظیم مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی. انہوں نے حکومت الہیہ اور جہاد اور قرآن، اس کا جو زوردار نعرہ لگایا تھا وہ آج کا، جنہوں نے اس ماحول کو دیکھا نہیں وہ سمجھ نہیں سکتے، اور جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہو الہلال اور البلاغ کو تو وہ تو سرے سے اندازہ نہیں کر سکتے. کم سے کم آج بھی اس کو پڑھنے والے ضرور سمجھ سکتے ہیں کتنا زبردست نعرہ تھا. وہ نعرہ اگر کہیں واقعی چل جاتا اور مسلمان بحثیت سے ملت اگر ادھر رجوع کر لیتے، اور اگر مولانا محمود حسن صاحب کی وہ تجویز کامیاب ہو جاتی کہ مولانا ابوالکلام کو امام الہند مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے جہاد کی، تو ہندوستان کی تاریخ کا رخ بالکل اور ہوتا. لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. جو صورت واقع ہوئی وہ یہ کہ کچھ علماء ہی کی شدید مخالفت سے وہ بات ختم ہوئی، اور مولانا ابوالکلام آزاد میرے نزدیک میرا اپنا تجزیہ ہے، بہت سے لوگوں کو میرے تجزیے سے اتفاق نہیں ہے، میرا تجزیہ یہی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس سے بددل ہو کر پھر کانگریس میں شامل ہو گئے، پھر ان کا کوئی تشخص نہیں رہا، اب ان کی اپنی کوئی تحریک نہیں ہے، وہ کانگریس کی تحریک میں اس کے ایک اہم لیڈر کی حیثیت سے رہے۔ تیسری شخصیت میں نے گنوائی تھی مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی، یہ اصل میں ابوالکلام جہاں سے ہٹے تھے وہاں سے انہوں نے بات شروع کی، اور اگرچہ پہلے تو انہوں نے اس قومی تحریک کا ساتھ دیا اور تنقید کی ان علماء پر کہ جو ہندو کے ساتھ اشتراک عمل کر کے پہلے آزادی حاصل کرنے کے حامی تھے اور قومی مسئلے کو مؤخر کرنا چاہتے تھے حصول آزادی کے بعد، شدید تنقید، تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان کا رخ جو ہے اس قومی تحریک کی طرف ہے، تھے وہ بہرحال ایک مذہبی انسان بھی تھے اور بڑے مصنف تھے، تو اس سے بھی اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اس قومی تحریک میں وہ مذہب کا عنصر جو ہے وہ اور گہرا ہو جائے گا، اور پختہ ہو جائے گا۔ آپ خود سوچئے کہ آخر کیا مناسبت تھی کہ علامہ اقبال نے بلوایا مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن سے، اور لاہور یا دارالاسلام جو پٹھان کوٹ میں بنا تھا، پٹھان کوٹ کے پاس سردا کے اسٹیشن کے قریب، تو کوئی وجہ ہے نا، کوئی مماثلت ہے، کوئی قرب ہے، ذہنی اور قلبی قرب نہ ہو تو علامہ اقبال کیسے بلواتے مولانا مودودی کو؟ معلوم ہوا کہ ان کا وہ جو انداز تھا اس سے وہ جو کام علامہ اقبال نے کیا تھا تو ایک اندازہ یہ تھا اور امید یہ تھی کہ اسی رنگ میں وہ اسی تحریک قومی تحریک میں شامل ہو کر وہ مذہبی رنگ کو اور گہرا کرے، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، لیکن بہرحال اب میں اس سے بحث نہیں کرتا، میری کتاب ہے تحریک جماعت اسلامی کے عنوان سے، اگر چاہو تو پرنٹیں چھپ جائے گی انشاءاللہ دوبارہ، میں نے تفصیل سے لکھ لیا ہے کہ اس وقت مولانا نے یہی طے کیا بعض اسباب سے کہ یہ نری قومیت جو ہے جس میں کہ اسلام کے ساتھ کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے، یہ قومی تحریک بن گئی ہے، تو میں اس کا ساتھ دینے کی بجائے میں تو اصولی اسلامی جماعت بناؤں گا جن میں وہ لوگ شامل ہوں جو اسلام کے ساتھ عملاً بھی کمیٹڈ ہوں، جب اسلام کو مانتے تو اسلام پر عمل کریں، اور تن من دھن اسلام کے لیے، قومی مفادات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے لگانے کے لیے تیار۔ لہذا انہوں نے علیحدہ جماعت بنائی جماعت اسلامی کے نام سے 1947 میں، تو اس کا جو نتیجہ نکلا کہ قومی تحریک جو ہے اس سے پھر ایک حصہ کٹ گیا، لیکن یہ بہرحال میرے نزدیک تین قوی اسباب کا نتیجہ تھا کہ پاکستان قائم ہو گیا۔ یہاں میری گفتگو پچھلی ختم ہوئی تھی، وہ تین قوی اسباب کیا تھے؟ ایک وہ جسے میں نسبتاً منفی کہتا ہوں، یعنی ہندو کا خوف، یہ اندیشہ کہ ہندو ہم سے انتقام لے گا اپنی ہزار سالہ غلامی کا، اور وہ اندیشہ کوئی وہمی نہیں تھا خیال، وہ حقیقی تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر موتی لال نہرو کی پوتی جواہر لال نہرو جیسے سوشلسٹ اور بے مذہب انسان کی بیٹی، وہ اگر یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے، تو ایک عام جو مذہبی مزاج کا فرقہ پرست ہندو تھا اس کی ذہنیت کا اندازہ آپ کیجئے، قیاس کنز گلستان من بہار مرا، تو یہ خوف ہوائی نہیں تھا، وہمی نہیں تھا، خیالی نہیں تھا، بلکہ یہ واقعی تھا، حقیقی تھا۔ تو ایک تو یہ جذبہ محرکہ کہ یہ ہماری قومیت ہی کو ختم کر دیں، اور اس کے شواہد مل رہے تھے، شدی کی تحریک اٹھی، سنکن کی تحریک اٹھی، اردو کے خلاف ان کی پوری مہم جو ہے وہ چل رہی تھی، یعنی وہ ہر اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے تھے جس کا کہ کوئی تعلق اسلام اور مسلمانوں کا۔ تو یہ جذبہ جو ہوتا ہے خوف کا جذبہ، یہ بڑا پوٹنٹ موٹیو ہوتا ہے۔ اور دوسرا جذبہ جو اس میں شامل ہوا وہ احیاء اسلام کی ایک آرزو، ایک امنگ، ایک اپنے عہد گزشتہ کی باز یافت کی ایک امید، اسے احیاء اسلام کہیں، اسلام کی نشت ثانیہ کہیں، یہ مثبت جذبہ تھا۔ اس جذبے کا اصل سہرا تو ہے اقبال کے ہاتھ، وہ میں بیان کر چکا، اس جذبے میں کچھ اور رنگ بھرا مولانا مودودی نے، لیکن اس کو اس قومی تحریک کے ساتھ لا کر فیصلہ کن طور پر شامل کیا قائد اعظم مرحوم کے ان اعلانات نے کہ پاکستان میں وہی نظام قائم ہوگا جو 1300 برس پہلے ہمیں دیا گیا، اور ہم تو عہد جدید میں اسلام کے جو ابدی اور لازوال جو اصول ہیں، اصول عدل، ان کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی شکل۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جو فیصلہ کن تھی،
پھر نعرہ بڑا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وہ چیز تھی کہ جس نے ایک امید پیدا کر دی. دیکھیے یہ ہم مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اس وقت اسلام پر عمل پیرا نہیں تھی. خود اقبال کہہ رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. سب کچھ ہے لیکن بہرحال ایک بے عمل انسان بھی ایک آرزو تو کر سکتا ہے، اس کے دل میں بھی کوئی خواہش تو انگڑائیاں لے سکتی ہے. میں نہیں چل پا رہا، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے میں دین پر عمل نہیں کر پایا، لیکن یہ کہ میری اولاد میں یہ چیز پیدا ہو جائے ہوتی ہے آرزو. تو وہ آرزو جو ہے وہ بڑی قوی ہو گئی تھی اسلام کی نشأت ثانیہ کی. تو یہ ہے اصل میں دوسرا سبب. اور تیسرا اور فیصلہ کن سبب میں نے عرض کیا تھا، وہ ہے اللہ کی تدبیر، اللہ کا اپنا ایک مشیت کا معاملہ. اور یہ فیصلہ کن ہے، باقی ساری عوامل دھرے رہ جاتے ہیں اگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو. تدبیر کن از بندہ اور تقدیر کن از خندہ. بندہ جو ہے وہ اپنی تدبیریں لڑاتا رہتا ہے، اور تقدیر جو ہے فیصلہ الہی جو ہے وہ ہنستی رہتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور ہونے کیا والا ہے. فانی کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے. تم نے بڑی محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، لیکن اگر تدبیر الہی میں کوئی اور فیصلہ تھا تقدیر الہی میں، تو پھر وہ دیکھو کہیں تمہاری تدبیر کا جنازہ تو نہیں جا رہا ہے. دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے. تو میرے نزدیک فیصلہ کن چیز ہے. اور اس میں بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ غالباً یہ 46 کے رمضان کا واقعہ ہے، 47 کا نہیں. 47 کے رمضان میں تو ہو ہی گیا معاملہ فیصلہ کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سلہٹ میں تھے، وہ رمضان گزارا کرتے تھے سلہٹ میں، اور وہاں بڑا مجمع ان کے عقیدت مندوں کا، ان کے مریدین کا جمع ہوتا تھا ان کے پاس. وہاں انہوں نے یہ کہا کہ اپنے ان مریدوں کے حلقے ہی میں، عقیدت مندوں کے حلقے میں، کہ ملئے اعلیٰ میں قیام پاکستان کا فیصلہ ہو چکا. اب لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ایسا ہے. اب دیکھیے یہ کشف کی بات ہے، بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی، میں اس وقت اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا. میں اس کو مانتا ہوں، میں کشف کو مانتا ہوں، میں رویائے صالحہ کو مانتا ہوں، رویائے صادقہ، سچے خواب، کہ وہ چیزیں کہ جو ابھی ہونے والی ہوتی ہیں کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آئندہ کا جو فیصلہ ہے تقدیر الہی میں وہ کسی کو خواب میں دکھا دیا گیا. حضور پر خود وحی کا آغاز انہی سے ہوا ہے. اول ما بدع به النبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا صالحہ، سب سے پہلی چیز جو حضور کو ملی ہے وہ یہی سچے خواب، کہ جو واقعات ابھی ہونے ہوتے تھے حضور کو خواب میں نظر آتے تھے، اور بالکل جس طرح صبح طلوع ہوتے ایسے ہی وہ واقعات ہو جاتے تھے. معلوم ہوا کہ اس باطنی جو ایک نظام ہے اس کائنات کا، مشیت ازدی والا، اس سے اب تعلق قائم ہو رہا ہے، اور اسی کی تکمیل ہے وحی الہی کا سلسلہ جو شروع ہوا. بہرحال اس وقت ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے، عقیدت مندوں نے مولانا مدنی سے یہ سوال کیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر تو ہمیں اسی رخ کو اختیار کرنا چاہیے. ان کا جواب یہ تھا کہ وہ ہے معاملہ تکوینی، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ہے تشریعی. ہمیں تو دیکھنا ہے اپنے جو بھی اللہ نے فہم دیا ہے، جو بھی بصیرت دی ہے، ہمیں اپنا راستہ اس کے مطابق طے کرنا. عالم تکوینی میں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے، ایک کشتی کو جو ہے اکھیڑ دیا گیا، اس کا تختہ جو ہے وہ حضرت خضر نے اکھیڑ دیا تھا کہ نہیں، اور ایک بچے کو ناحق قتل کر دیا، تو شریعت تو قتل کر دیتی، جواباً قتل کرواتی. تو ایک تکوینی امور ہے، لیکن بہرحال میں اسے یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ملئے اعلیٰ کا ہے. ویسے بھی جب ایک چیز ہو چکی ہوتی ہے پھر تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مشیت الہی یہی تھی، لیکن یہ کہ یہ مشیت الہی بہت سے لوگوں پر پہلے سے بھی منکشف ہو چکی. اب میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشیت الہی کا اصل میں معاملہ ہے کیا. میرا ایک مضمون جو میں نے لکھا تھا کسی زمانے میں، آج سے یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید 8-9 سال پہلے کی بات ہے، مسلمانوں کی تاریخ کا میں نے تجزیہ کیا تھا، عروج و زوال کے دو دور. میری اس کتاب جو ہے صرف گندیم کے نام سے، اس میں یہ مضمون شامل ہے بطور مقدمہ. کہ جس طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ دو دور آئے، دو مرتبہ عروج، دو مرتبہ زوال. حضور کی وہ حدیث میں نے وہاں کوٹ کی ہے کہ لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت کے حالات بھی بعین نہیں وہی ہوں گے جیسے کہ سابقہ امت بنی اسرائیل کے تھے، بالکل جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. میں نے جب دیکھا مجھے نظر آیا کہ بعین ہی وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، دو مرتبہ عروج، دو مرتبہ زوال. پہلا عروج ہوا عربوں کی زیر قیادت، حضور خود عرب، امی، ہاشمی، مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عربوں کی زیر قیادت خلافت راشدہ، پھر خلافت بنو امیہ، پھر خلافت بنو عباس. یہ تقریباً 400-500 برس ہے عظمت، سطوت، روب. پھر زوال آیا، ہلاکوں کے ہاتھوں، صلیبیوں کے ہاتھوں عرب ختم ہو. کم و بیش 300 برس ہمارے گزرے ہیں بڑے زوال اور اضمحلال کے. لیکن پھر ایک عروج آیا، اب آیا ترکان عثمانی کی زیر قیادت. ہارٹ آف دی مسلم ورلڈ جو ہے وہ ترکان عثمانی کی زیر قیادت، اور وہ خلافت کا سلسلہ ان میں چلا، باقی سلطنت مغلیہ اور صفوی مملکت ایران میں، اور ابھی وہ چل رہی تھی بنو امیہ کی حکومت اسپین میں. یہ حکومتیں علیحدہ تھیں، لیکن یہ کہ مسلم ورلڈ کے ہارٹ میں سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، یہ بھی 300-400 برس کا بڑا عظمت کا دور ہے. پھر آیا دوسرا زوال، وہ آیا یورپین امپیریلزم کے ہاتھوں، اور وہ اس صدی میں اپنے عروج کو پہنچ گیا. اب یہ دو عروج اور دو زوالوں سے گزرنے کے بعد مجھے نظر آیا کہ اب ایک تیسرے عروج کی طرف معاملہ جا رہا ہے. یہ نشت ثانیہ کا تصور، پھر ابھرے گا اسلام. اس کی بڑی شاعرانہ، لیکن ایک شاعری ہوتی ہے گلو بلبل والی شاعری، چشم و کاکل والی شاعری، وہ شاعری ہے اقبال کی شاعری کہ جو ملی شاعری ہے، اس میں دیکھیے تو اس میں یہ پیغام آپ کو ملے گا کہ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر، پھر ہوشیار ہوگا اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. یہ جو تیسرا ایک ہماری اپورڈ موومنٹ ہے، اس میں میرا مشاہدہ، میرا تجزیہ، میرا غور و فکر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اس میں ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے. اگرچہ مجھ پر بھی وہ مراحل آئے ہیں، جیسے میں نے شاید کبھی بیان کیا ہو کہ قبض اور بس یہ ہوتے ہیں، کبھی انسان پر کچھ مایوسی سی، بددلی سی طاری ہونے لگتی ہے، کبھی پھر امید کی روشنی جو ہے نظر آنے لگتی ہے، یہ ہوتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن، یہ سائیکل ہے، نارمل سائیکل ہے. تو اس سائیکل میں کبھی مایوسی کا غلبہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں تک بھی میں پہنچ جاتا ہوں کہ شاید تقدیر الہی میں اس وقت جو موجود مسلمان ہیں وہ سب کے سب ریجیکٹ کر دیے گئے. اسی کا نام ہے لعنت، اسی کا نام ہے مردود ہو جانا، اس کا خطرہ نظر آتا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تاریخ میں ایک مرتبہ یہ ہو چکا کہ نہیں؟ اور بڑی لاڈلی امت تھی وہ اللہ کی، بنی اسرائیل سے زیادہ لاڈلا کون ہوگا، جن کے لیے راستہ بنایا سمندر پھاڑ کر، جن کو پانی دیا ایک ضرب سے 12 چشمے نکال کر، جن کے اوپر سائبان جو ہے بادلوں کا رکھا صحرا میں، جن کو غذا پہنچائی من و سلوا سے، کوئی لاڈ سا لاڈ ہے؟ تو جان لیجیے اگر اس قوم کے ساتھ یہ ہو چکا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تو یہ معاملہ جو ہے کوئی پتہ نہیں. اللہ ہی اپنے دامن رحمت میں ہمیں رکھے، ورنہ یہ کہ ہم اپنے عمل سے اور کردار سے مستحق ہو چکے ہیں اسی انجام کے. تو کبھی کبھی مایوسی کی یہ کیفیت بھی آتی ہے کہ شاید اسلام تو آئے گا دوبارہ، لیکن شاید کہ اللہ کسی اور نئی قوم کو لائے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دے. یہ بھی ہو چکا ہے پہلے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، عربوں کا بھوتا کروایا تاتاریوں کے ہاتھوں، تیما کروایا. کتنی عظیم مملکت تھی جس کا سربراہ مستعصم، اور وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح دبا دیا. بلکہ معلوم ہے آپ کو کیا کیا گیا تھا؟ وہ نام کا مسلمان ہی تھا وزیر، جس نے تاتاری سردار سے کہا آپ کی تلوار اس ناہنجار کے خون سے ناپاک نہیں ہونی چاہیے، اسی کا وزیر، مستعصم کا وزیر، غدار. لہذا اس کا جو حشر ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اسے کھال میں لپیٹ کر اور گھوڑوں کے سمو تلے رنوانے. یہ ہوا کس کا؟ بنو عباس کا آخری چشم و چراغ، اور اس کا حشر یہ ہوا. تو آخر ہوا کہ نہیں؟ قیمہ اور کسے کہتے ہیں؟ بھرتا اور کسے کہتے ہیں؟ لیکن ان کا قیمہ کرا کر اور اللہ نے اس قوم کو اسلام کی توفیق دے دی، اب وہ آ گئے، اسلام کا جھنڈا تھام لیا، تو کچھ پتہ نہیں یہ ہونے والا ہو، ہم کچھ نہیں جانتے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کوئی مایوسی کے اندھیارے جب زیادہ ذہن پر قلب پر چھاؤں ڈالتے ہیں، پرچھاواں تو ادھر بھی ذہن جاتا ہے، لیکن پھر وہ ایک چمچماتا ہوا چراغ جو ہے امید کا، وہ پھر آتا ہے کہ نہیں، رحمت خداوندی ابھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کوئی عجب نہیں کہ ہمارا پروردگار پھر ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. تو پھر امید ہوتی ہے کہ اگر وہ نشت ثانیہ کا وہ علم ہمیں اللہ تھما دے، کیا عجب. تو پھر وہ سارا تجزیہ ابھر کر آتا ہے ذہن کے وہ جو زیریں حصے ہیں ان سے، کہ نہیں، پاکستان کا قائم ہونا تو معمولی بات نہیں ہے. ہندو اتنی بیدار، اتنی منظم، اتنی تعلیم یافتہ، اتنی سرمایہ دار قوم، اور اس کے لیے یہ ہندوستان بھارت ماتا گائے کی طرح مقدس، اس کے ٹکڑے کروانے گوارا کر سکتا تھا؟ گاندھی جیسا رہنما وہ کہتا تھا میری لاش پر پاکستان بنے، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہے کہ ان کے ہاتھوں بنوا دیا پاکستان. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ نہرو اور پٹیل دونوں گئے تھے ماؤنٹ بیٹن کے پاس ریکویسٹ کر کے کہ خدا کے لیے ہمارے کہنے سے تو باپو نہیں مانیں گے پاکستان کو، یہ تو آپ ہی منوائیں تو منوائیں، وہ آپ کی بات مان لیتے. لہذا اس نے آبادہ کیا گاندھی کو. یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ ماؤنٹ بیٹن کے جو قائد اعظم کا دشمن، بغض رکھتا ہے، شدید نفرت رکھتا ہے. وزیر اعظم اٹلی ہے، اسے قائد اعظم سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت، اور ان کے دور حکومت میں پاکستان بن رہا ہے. تو یہ تو تقدیر خداوندی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیبنٹ مشن پلان کو مان کر ہم نے آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری کر لی تھی. یہ تو مت ماری گئی پنڈت نہرو، چپ نہیں رہ سکا، بول پڑا، اور اس بول میں تو قائد اعظم جیسا مدبر اور سیاستدان، آخر کوئی مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے وہ ماننے پر مجبور ہو گئے تھے. وہ مجبوری صاف تھی، خود کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، لڑوں تو کس بل پر؟ آخر سپہ سالار کو دیکھنا تو پڑتا ہے کہ میری فوج کیسی ہے پیچھے، لہذا ماننا پڑا. لیکن جیسے ہی وہ آیا نہرو کا سٹیٹمنٹ، قائد اعظم نے جوابی حملہ کیا، اور کسی کے پاس کوئی اب بات ایسی نہیں تھی جو قائد اعظم سے کہہ سکتے وہ کہ نہیں نہیں ایسا نہ کیجیے، وہ تو بات ہی ایسی تھی. بہرحال پاکستان بنا ہے تو مشیت الہی. اب میں آپ کو ایک بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مضمون میں میرے اس میں ہے کہ یہ اسلام کی نشت ثانیہ کا معاملہ جو ہے، جیسے ہمارا زوال کوئی دو چار برس کی بات تو نہیں نا. حفیظ صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کا وہ شعر بڑا پیارا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں. اور یہ بھی انہوں نے ربع صدی پیشتر کہا تھا، تین چوتھائی صدی کا حصہ ہے. اسی طریقے سے ہمارا زوال بھی تو بہت طویل ہے، تو اب دوبارہ اٹھنا بھی ایک دن میں تو نہیں ہو جائے گا، وقت لگے گا. یہ ایک فیزڈ پروسیس ہے، درجہ بدرجہ ہوگا. لترکبن طبقا عن طبق، تم چڑھو گے اٹھو گے لیکن درجہ بدرجہ. ان میں سے پہلا درجہ مثلا کہ براہ راست غلامی سے عالم اسلام جو ہے نجات پا چکا اکثر و بیشتر، ایک پاکٹ انڈیا کا کہہ لیجئے، لیکن بہرحال وہ یہ کہ کسی باہر کی قوت سے غلام نہیں ہے، وہ چونکہ اقلیت میں ہے اس لیے ایسرٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ. ایک پاکٹ جو ہے یہ روسی ترکستان کا علاقہ ہے، لیکن وہاں تو اکثر و بیشتر کے ذہن بھی دھوئے جا چکے. آج ہی بہت عمدہ مضمون ہے جو دوائے وقت جو انگریزی کے مضامین دیا کرتا ہے، انہیں پڑھیے کبھی، آج ہی آیا کہ 50 برس سے کم کا تو کوئی شخص قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا. وہ تو وہی جو اس وقت جوان تھے جب انقلاب آیا تھا ان دی 20s، وہ جو لوگ اگر کوئی باقی ہیں تو وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کچھ اور علاقے بھی ہیں، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر تو آزادی حاصل ہو گئی نا. یہ آزادی یہ فرسٹ فیز ہے، اس کے بعد اب یہ سیکنڈ فیز ہے، نشت ثانیہ اور احیاء اسلام اور اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا. اگرچہ اس میں ہمیں سیٹ بیکس بھی پہنچ رہے ہیں، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں فٹس اینڈ اسٹارٹ، کام کرتے ہیں کچھ دھکا بھی لگتا ہے، کچھ امید بھی آتی ہے، کچھ مایوسیاں بھی آتی ہیں، کچھ کامیابی ہوتی ہے تو کچھ ناکامیابی ہو رہی ہیں، ہے لیکن پروسیس جو ہے وہ ہے، اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے کہ وہ احیاء کا پروسیس جاری ہے. وقت کتنا لگے گا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی نگیشن نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا 6 پوائنٹس وہ ہیں میرے پاس کہ جن میں پوری دنیا میں کوئی دوسرا مسلمان ملک جو ہے وہ اس حیثیت میں نہیں ہے جو حیثیت کے مسلمانان نے پاکستان کو حاصل. اور میں یہاں جو پاکستان اب کہوں گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس پاکستان کو میں امین سمجھتا ہوں بر صغیر کے تمام روایات اور ایسٹس کا، اس لیے کہ ہندوستان سے یہ پاکستان. سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم اور جامع صفات شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئی. آخر ان کے اثرات کہاں گئے ہیں؟ تو یہی نا، سوئے ہوئے ہوں گے، منتشر ہوں گے، اثرات تو ہیں نا. وہ شخص کہ جو جامع معقول و منقول، اس شخص کی عظمت کا تصور آپ اس سے کیجئے کہ ہمارے ہاں جتنے مذہبی مکاتب فکر ہیں سب ان کو مانتے ہیں محترم، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا حنفی، سب کے سب نزدیک محترم شخصیت، اس کی عظمت کے سب قائل. صوفی مزاج لوگ بھی مانتے ہیں، فلسفی بھی مانتے ہیں، سوشولوجسٹ بھی مانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا سوشولوجسٹ جس نے واقعتاً عمرانیات کو ایک فن کی حیثیت سے مدون کیا وہ شاہ ولی اللہ. محدثین مانتے ہیں ان کا لوہا، علم حدیث میں ان کا وہ مقام ہے. فقہا جو ہے وہ مانتے ہیں کہ کتنی گہری بصیرت فقہ اسلامی میں انہیں حاصل ہے. شریعت کے اسرار، علم و اسرار الشریعہ، اس پر ان کی کتاب جو ہے حجت اللہ البالغہ لاجواب کتاب. تو ایک تو یہ کہ آخر اس کے اثرات کہاں گئے ہیں نا ہمارے ہاں، صرف یہ کہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ دوسرے اس کے اوپر اثرات آ گئے. پھر یہ کہ وہ حصے بھی بڑھ جاتے ہیں، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. ان کی بعض تصانیف بریلویوں کو محبوب ہے، بعض اہل حدیثوں کو محبوب ہے، بعض دیوبندیوں کو محبوب ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی بھی انہیں ٹوٹلی ڈسون نہیں کرتا تو کتنی عظمت کی بات ہے. ہمارے ہاں کے دینی جو حلقے ہیں، علماء اہل علم کے مدارس کا حلقہ، وہ در حقیقت ان روایات کے امین ہیں، اگرچہ ہوا یہی ہے کہ کسی کے پاس ان کا ایک حصہ ہے، کسی کے پاس دوسرا حصہ. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ امت کی پوری تاریخ میں دور صحابہ کے بعد ان تمام اوصاف کی حامل، جامعیت کبرا کی حامل کوئی تحریک نہیں اٹھی جیسی تحریک شہیدین تھی، اور وہ بھی تو خوشبختی اسی بر صغیر ہندو پاک کی تھی. وہ غلغلے، وہ ولولے جو ہیں وہ ہم ہمیں کہاں گئے، انہی فضاؤں میں کہیں تیر رہے ہیں نا. کل 150 برس پہلے کی بات ہے، وہ بہت طویل بات نہیں، اور یہ میں اعلیٰ مجل بصیرت کہہ رہا ہوں. پوری تاریخ میں اتنی جامع تحریک کوئی اور نہیں ملے گا دور صحابہ کے بعد. سارے کام آپ کو ملیں گے جزوی اصلاحی کام، کوئی تصوف کے میدان میں تزکیہ نفس میں ہے، کوئی تحریر میں جو یونان کے فلسفے کا رد کر رہے ہیں اس کی منطق کی تدوین ہو رہی ہے، کوئی فقہ کی تدوین میں لگے ہوئے. سب کے کام بڑے محترم ہیں، لیکن ہر اعتبار سے اس دعوت محمدی اور تحریک محمدی کا کامل اگر آپ کو نقشہ دیکھنا ہو تو وہ صرف ایک ہی تحریک ہے پوری تاریخ میں، اور وہ تحریک شہید ہے جس میں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، جس میں ذکر و فکر بھی ہے اور جہاد بالسیف بھی ہے. یہ کہاں ملے گا؟ اگرچہ یہ تحریک دنیاوی اعتبار سے ناکام ہوئی، اس کے مقابلے میں ایک اور تحریک کامیاب ہوئی. وہ کامیاب تحریک تھی محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ. اس میں بھی تھا علم، بھی تھا جہاد، بھی تھا. لیکن جو حضرات جاننے والے ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک سنویت تھی، وہ سنویت دین اور مذہب کی تقسیم کی سنویت تھی. اس میں قیادت منقسم تھی، معاہدہ یہ تھا کہ ہماری اس تحریک کے نتیجے میں اگر حکومت قائم ہوگی تو حکومت کی سربراہی آل سعود کو ملے گی، اور مذہبی امور جو ہے وہ آل شیخ کو ملیں گے. تو یہ تقسیم کسی درجے میں بھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی مناسبت نہیں رکھتی. یہاں اگر وہ حکومت قائم ہوتی اور ہوئی جو تھوڑی سے عرصے کے لیے, تو اس کے سربراہ اول کون تھے, اس کے سربراہ کون تھے؟ خود حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے وزیر اعظم کی حیثیت کس کو حاصل ہوتی؟ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ نہیں ہوتا کہ دنیاوی رہنما کچھ اور, حکومت کسی اور کے ہاتھ میں اور مذہب جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں, یہ تو سنگیت ہے. تو میرے نزدیک جامع ترین تحریک جو ہے وہ شہیدین کی تحریک پوری اسلامی تاریخ میں, اور اس کے امین بھی آخر یہی فضائیں تو اس کی امین ہونا, وہ نعرے اور وہ ولولے اگر کہیں ہیں تو یہی تو ہیں. جگانے کی ضرورت ہے, سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ اثرات موجود. پھر آگے آئیے کہ فریڈم موومنٹ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, یہ پہلا فیز ہے اس نشأۃ ثانیہ کا. پورے عالم اسلام میں جو آزادی کی تحریکیں چلی ہیں ان میں کہیں بھی اسلام کا نعرہ نہیں لگا. یہ واحد تحریک پاکستان ہے, دی اونلی ایگزامپل جس میں انووک کیا گیا مذہب. آخر کوئی تحریک چلانے کے لیے آپ کو کوئی اساس تو ضروری ہوتی ہے نا کہ ملے, کہیں وہ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ ہوگا, نیشنلسٹ موومنٹ ہوگی, ریزسٹنس موومنٹ, کہیں وہ قومیت کی بنیاد پر, کہیں زبان کی بنیاد پر. اب وہ تحریک جس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا, وہ بیسیکلی لنگوسٹک نیشنلزم کی بنیاد پر اٹھی تھی, بنگلہ قومیت, پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا. اسی طریقے سے عالم اسلام میں جو تحریکیں چلی, عربوں نے آزادی حاصل کی تو عرب نیشنلزم کے تحت حاصل کی, اسلام کے تحت نہیں. اسلام کو انووک ہی نہیں کیا انہوں نے, یہ صرف ایک ملک ہے. تو آپ سوچئے آخر کہ یہ استثنائی حیثیت اگر حاصل ہے کہ آزادی اس ملک نے حاصل کی ہے تو اسلام کے نام پر حاصل کی ہے, کسی نسلی لسانی کسی علاقائی قومیت کے بنیاد پر حاصل نہیں. کتنی عظیم بات ہے کہ اس تحریک کا جھنڈا لے کر چلنے والوں میں آگے آگے وہ لوگ تھے کہ جو اقلیتی علاقوں میں رہتے تھے. دنیاوی اعتبار سے تو یہ حماقت تھی, انہیں تو معلوم تھا کہ ہمارے علاقے تو یہیں رہ جائیں گے ہندوستان میں. کیا مدراس کا مسلمان کبھی سوچ سکتا تھا کہ یہاں پاکستان بن جائے گا؟ پھر وہ پاکستان کے لیے کیوں کام کر رہا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے پاگل پن, لیکن جذبہ تھا تو وہ مذہب کا اور ملی جذبہ تھا. وہ آگے یو پی کے تو پاکستان میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا, پھر یہ کیا ہوا ہوا علی گڑھ کے نوجوانوں کو, کیوں پاگل ہو گئے پاکستان کے پیچھے؟ سوچئے, اس لیے کہ یہاں جو انووک کیا گیا وہ مذہب, نہ کوئی علاقہ, نہ کوئی قومیت, نہ کوئی نسل, نہ کوئی زبان, کچھ بھی نہیں. چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس صدی میں عہد حاضر کا نباز اور تہذیب جدید کی گمراہیوں کی گہرائیوں میں اتر کر ان کا سمجھنے والا پورے عالم اسلام میں علامہ اقبال سے بڑھ کر کوئی, وہ بھی تو اسی سرزمین کی. بڑا پیارا شعر ہے ان کا کہ یہ تہذیب حاضر جو ہے اسے میں خوب سمجھتا ہوں, کیوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل, میں اس میں تپا ہوں, میں نے اس کی فضاؤں میں تربیت حاصل کی ہے. انگلستان اور جرمنی, میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل, تو اس کی تپش کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کون ہوگا؟ اس کی چوٹ اس کے برابر کی کوئی شخصیت اس پہلو سے؟ ٹھیک ہے, مفسرین یقیناً اس سے بڑے بڑے, ان کا تو دعویٰ ہی نہیں. میں نہ عارف, نہ مجدد, نہ محدث, نہ فقیہ, کو دعویٰ ہے ہی نہیں. اسلامی فقہ کی تدوین نو کے لیے بھی خوش آمدیں کی ہیں انہوں نے, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے, کہ خدا کے لیے آپ لاہور آ جائیں تو آپ فقہ کے جاننے والے, اسلامی فقہ کے, قرآن اور حدیث کے, اور میں جدید نظریہ قانون کو جانتا ہوں, ہم مل بیٹھ کر اسلامی فقہ کی تدوین نو کر لیں. تو علامہ اقبال کی وہ جو بہرحال جو بھی فکری انہوں نے کام کیا ہے, آخر اس کی امانت بھی تو یہی ہے, وہ تو ہے ہی یہی کہ چلیے شاہ ولی اللہ دہلوی وہ دہلی کے ہیں, تحریک شہیدین ابری تو ہے یو پی اور بہار سے, اصلا یو پی بہار بنگال, لیکن یہ کہ ان کے اجساد مطہرہ جو ہیں وہ تو اسی سرزمین میں دفن ہے, ان کا خون تو اسی سرزمین میں جذب ہوا ہے. علامہ اقبال وہ تو یہی ہے. پانچویں چیز یہ بھی ماننا پڑے گا, سارے اختلافات کے باوجود جو مجھے ہیں
اور وہ ہے پوری شدت سے، ان کی زندگی میں بھی ظاہر کیے تھے، اس کے بعد بھی ظاہر کیے، اس کے باوجود ماننا پڑے گا کہ عہد حاضر میں اسلام کو ایک تحریک کی حیثیت سے اور اسلام کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کرنے والی عظیم ترین شخصیت وہ مولانا ابوالعلا مودودی کی ہے. کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اختلافات ہیں، ان کے جو معاشی تصورات ہیں ان سے مجھے بھی کچھ اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں اس میدان میں وہ اصل تقاضا جو ہے اس تک نہیں پہنچ پا رہے. ان کی کتاب خلافت الملوکیت سے مجھے اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، ان کی پولیٹیکل پالیسی سے اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی خدمت اور ان کا مقام، میں کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک، اور پاکستان بھی بر صغیر ہند و پاک کے امین کی حیثیت سے پاکستان، اثرات تو سب کی جہاں آئے نا، لہذا یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، عالم اسلام میں ہندوستان کی دو ہی شخصیتیں ہیں جن کو مانا گیا ہے، جن کا لوہا، ان میں سے ایک مولانا مودودی ہیں بحیثیت مفکر، اور دوسرے مولانا علی میاں ہیں مدظلہ، لیکن ان کا اصل مقام جو ہے بحیثیت ادیب اور خطیب کے، وہ عربی زبان کا لوہا جو ہے کہ وہ عربوں کو رشک آتا ہے ان کی عربی پر، تحریر اور تقریر پر، اس طرح سنتے ہیں ہم تن ہو کر، اس لیے کہ ان میں ذوق تو ہے نا، فصاحت و بلاغت یہ تو ان کے خاص ذوق کی چیز تھی، آج تک بھی ہے. پھر خطابت تو عربی زبان اور اس کے ان محاسن کو جس طریقے سے وہ سامنے لاتے ہیں وہ کسی عرب کے بھی نصیب میں سب نہیں. لیکن آخر کوئی سبب ہے، مولانا مودودی کا مقام، ان کی کتابیں، اس نے اخوان المسلمون کی تحریک کو اس دور میں فیڈ کیا ہے، صحیح ہے. اور چھٹی اور آخری بات یہ کہ تبلیغی جماعت ایک عظیم حرکت، یہاں بھی ٹھیک ہے اختلافات کی گنجائش ہے، طریقہ کار میں ہدف کیا ہے، ایک ہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ علیحدہ باتیں، لیکن کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ کوئی اندھا ہوگا تو انکار کرے گا یا متعصب ہوگا تو انکار کرے گا کہ اس وقت کی عظیم ترین حرکت جو ہے پورے روئے عرضی پر وہ تو اس تحریک کے ذریعے سے. میں ابھی ملتان میں تھا تو وہاں یہ جملہ میری زبان سے نکلا کہ اگر ہمارے پاس وہ آنکھیں ہوں کہ جن سے ہم ایک وقت پورے کرۂ ارضی کو دیکھ سکیں تو مجھے یقین ہے کہ کم سے کم 100,000 افراد ہر وقت اس تحریک کے زیر اثر زمین پر چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ کوئی معمولی حرکت ہے؟ لاکھوں افراد جو جمع ہوتے ہیں، اور اس کا بھی منبع اور سرچشمہ تو یہی بڑے صغیر ہندو پاک ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ درود و سلام، دل میں درود و سلام، برہمن زادہ رمضاشنا روم و تبریز. تو واقعہ یہ کہ بر صغیر ہند و پاک، اسے کہنے سنم خانہ ہند، آخر وہی مولد و منشا ہے ان تحریکوں کا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ذرا حرکت کا اندازہ کیجیے پھر پوری دنیا میں. تو یہ وہ 6 نکات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ امید نظر آتی ہے کہ مشیت ایزدی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تقویم بڑی لمبی ہے، میں نے ابھی بتایا نا آیت جو آج پڑھی تھی، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ لوٹتی ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مدت 1,000 برس ہے. تو ہماری تقویم اور ہے، اللہ کی تقویم اور ہے. وَإِنَّ يَوْمًا، اللہ کا جو ایک دن ہے، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، وہ 1,000 برس کے برابر ہے تمہارے، تو ہم تو گھبرا جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اس طویل تقویم کو دیکھیے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا قیام کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ مشیت ایزدی میں کوئی بڑی چیز ہے کہ جس کے لیے یہ پیش خیمہ ہے. البتہ یہ کہ یہ ہے اصل معاملہ ہمارے غور و فکر کا کہ ہمارا 35 برس کا جو بجٹ ہے وہ بڑا مایوس کن ہے. کوئی پیش رفت ہوئی بڑی مایوسی ہوئی، 35 برس میں ملک کی وحدت ختم ہوئی، 2 لکھ ہوا، یعنی یہ کہ ڈیبٹ سائڈ پر بہت کچھ نظر آ رہا ہے، کریڈٹ سائڈ پر بہت ہی کم ہے. مجھے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ گیا، سر سید مرحوم سے ان کی جو رہتی تھی چشمک، وہ تو سب کو معلوم ہے. تو انہوں نے کہیں اسی طرح حجب کا ایک شعر کہا تھا کہ سید کی روشنی کو اللہ رکھے قائم، بتی بہت ہے موٹی، روغن بہت ہی کم ہے. عجیب شعر. تو ہمارا بھی حال یہ ہے کہ جب ہم ڈیبٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو وہ بہت لمبے چوڑی انٹریز ہیں، کریڈٹ سائڈ دیکھتے ہیں تو وہ بہت حال پتلا نظر آتا ہے. اسی لیے تو مایوسی ہوتی ہے نا، جو میں ذکر کر چکا ہوں.
لیکن اس میں اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ سمجھے کہ غلطی کیا ہوگی. یہ جو کنبا ڈوبا ہے تو کیوں ڈوبا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے، اگر مہلت ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، وہی جو بنی اسرائیل کا میں نے ذکر کیا قرآن مجید میں، جہاں ان کے دو عروج اور دو زوالوں کا ذکر ہے، اسی کے اختتام پر تو یہ آیت آئی ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد اب بھی سن لو، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تو اب بھی تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن وان عدتم عدنا، اگر تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. پھر کوئی نبوکدنضر تم پر مسلط کیا جائے گا، پھر کوئی ٹائٹس رومی جو ہے وہ تمہاری دھجیاں اڑائے گا، تو ہم بھی تو آج وہی کھڑے ہیں. آثار ابو کو میں یرحمکم وان عدتم عدنا. اللہ تعالیٰ اپنا قانون نہیں بدلتا کسی کے لیے، وہ اپنی رحمت کا سایہ تم پر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی طرز عمل رکھا تو ہم بھی وہی کریں. لہذا اصل ضرورت اس کی ہے کہ جائزہ لے غلطی کیا ہوئی. ہمارے طرز عمل میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری سوچ میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارا حساب کتاب تو غلط نہیں ہے کہ کنبہ ڈوبا ہے. یہ ایک لطیفہ ہے اصل میں کہ ایک حساب دان تھے جن کو حساب دانی کا زون تو بہت تھا، لیکن حساب دانی تو تھی، کامن سینس جسے کہتے وہ نہیں تھی. کنبے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک ندی آ گئی تو انہوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس کی گہرائی ناپ کر اوسط نکال لیا، تو اوسط جو نکالا اس کے حساب سے ان کا کہ ہم پار کر جائیں گے نہیں ڈوبیں گے. اوسط فرض کیجئے کہ 2 فٹ نکلا. اب وہ لے کر جو چلے کنبہ ڈوب گئے، وہ بےچارے کہیں تیرنا جانتے ہوں گے، اب بچ بچا کر جو آئے انہوں نے پھر اپنا وہ حساب کیلکولیشن نکالی. کیلکولیشن ٹھیک ہے، حساب میرا جو کا تو، کنبہ میرا ڈوبا کیوں؟ تو یہ جو ہمارے 35 برس ڈوبے ہیں کیوں ڈوبے؟ اگر ہم سب کا طرز عمل درست تھا تو پھر یہ کیوں ڈوبے؟ غلطی تو ہوئی ہے نا. اس کا جائزہ لینا اصل میں اور غیر جانبداری کے ساتھ جائزہ لینا یہ ضروری ہے. اگر شخصی عقیدتیں اور محبتیں اور تعصبات اور عصبیتیں یہ حائل ہو جائیں گی تو پھر کسی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا ہمارا. بہرحال جو میرا آج کا موضوع تھا اس پر تفصیلی گفتگو تو پھر کسی موقع پر ہوگی. ہمارے ہاں جس طرح یہ سیاسی پس منظر ہے جو میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد یہ مسئلہ کہ غلطی کیا ہوئی اور کیوں ہوئی اور کہاں ہوئی، اس کی صحیح تشخیص کی اہمیت، اسی طرح کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ دینی فکر جو ہے ہمارے ارد گرد، اس کا پس منظر کیا ہے، دیکھیے اس کی اہمیت کیا ہے کہ علامہ اقبال نے اسی موضوع پر اپنے وہ جو 6 لیکچرز دیے تھے اس کا عنوان کیا معین کیا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل جدید. یہ فکر مذہبی جو ہے ہمارا، اس کے بھی تو بہت سی شاخیں چل رہی ہیں، ان کو بھی سمجھنا، ان کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے. عقل اور نقل، ریشنلزم اور اتباع، ان دونوں کا تصادم ہے جو پہلے بھی ایک مرتبہ ہوا تھا جب یونانی فلسفے اور یونانی منطق کا ہمارے اوپر ایک سیلاب آیا تھا، تو ایک کرائسس پیدا ہو گیا تھا اسلامی دنیا میں. ایک طرف معتزلہ پیدا ہو گئے، انہوں نے فلسفے اور منطق کو رکھا بالا تر اور مذہب کی تعویل اس کے تحت کر دی، اور دوسری طرف وہ راسخون فی العلم جنہوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا. عقل جو ہے وہ رہے اپنے پاس، منطق رہے اپنے پاس، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتاب پر اور اس کے رسول کی سنت پر. یہ ہوئے نقل کے حامی، وہ ہوئے عقل کے حامی. کشمکش ہوئی اور عقل کے حامیوں کا پلڑا بھاری تھا، یہ بھی جان لی. یہ تو دعائیں دیجئے دو عظیم شخصیتوں کو، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام غزالی رحمہ اللہ، انہوں نے وہ ہتھوڑے لگائے ہیں اس عقلیت پر اور اس منطق پر اور اس فلسفے پر کہ کچوبر نکال دیا، جس کے نتیجے میں وہ جو اہل نقل تھے ان کو سہارا ملا اور بات آگے چلی. ورنہ اسلام اور یہ عقائد ہمارے شاید اسی وقت بہہ گئے ہوتے اس عقلیت کے سلام. دوسرا دور آیا اس عقلیت کا، یہ جب انگریز آیا. اب جو عقلیت آئی وہ تھی سائنٹیفک ریشنلزم. پہلا ریشنلزم جو تھا وہ لاجیکل ریشنلزم. آج جو برٹرن رسل کا فلسفہ ہے لاجیکل پازیٹیوزم، یوں سمجھیے کہ وہ اس دور کا فلسفہ تھا، معتزلہ تھا. اور آج آیا سائنٹیفک ریشنلزم، سائنس بالا تر، مذہب اس کے تابع، مذہب کی توجیہ کرو، اس کے عقائد میں ترمیم کرو، سائنس کے ساتھ اس کو فٹ بٹھاؤ. ہندوستان میں اس نقطہ نظر کے سب سے بڑے امام سر سید احمد خان. دیکھیے سر سید کی شخصیت کے دو پہلو علیحدہ رکھیے، ایک قومی رہنما کی حیثیت سے ان کا کردار یہ علیحدہ ہے، اور ایک مذہبی مفکر کی حیثیت سے ان کی شخصیت، یہ جدا کا نہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑی بصیرت دی تھی، وہ صرف ایک کردار پر رہے، دوسرے میدان میں انہوں نے قدم ہی نہیں رکھا. مذہبی مفکر یا مفتی کی حیثیت سے نہیں، وہ ایسا وہ اپنا ایک میدان، یکدرگیر و محکم بھی لیکن سرسید کی شخصیت کے یہ دو رخ ہیں. ایک رخ ہے ان کا وہ قومی رہنما کی حیثیت سے، اس سے بھی اختلاف کی گنجائش ہے لیکن ان کے خلوص و اخلاص میں کم سے کم مجھے کوئی شک نہیں. اور دوسرا رخ تھا ان کا مذہبی مفکر، وہ معتزلہ جدیدہ کے بانی. تو اب ایک طرف تو علماء کا حلقہ ہوا، وہی راسق العقیدہ عقل کے حامل، قال اللہ وقال الرسول، آبجیکٹولی پڑھو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، سمجھ میں آئے تب بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانو. سمجھ نہیں ہے فیصلہ کن، دین میں سمجھ ہی فیصلہ کن ہو تو یہاں جڑ جو ہے وہ تو ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس کی تو ابتدا ایمان بالغیب سے ہوتی ہے. تو ایک وہ اصحاب نقل، یہ ہے ہمارے علماء، ان کے مختلف شاخیں ہیں. ایک ہے وہ فکر جو سر سید کے فکر سے جو شاخیں نکلی، مذہبی فکر کے اعتبار سے پرویزیت بھی اسی کی ایک شاخ، علامہ مشرقی بھی اسی نقطۂ نظر کے حامل، ڈاکٹر فضل الرحمان جن کے خلاف وہ تحریک چلی تھی وہ بھی اسی نقطۂ نظر کے حامل. اب ہمارے ہاں پردے پر بھی جو آپ نے مضامین پڑھے ہوں گے وہ در حقیقت اسی ایک نقطۂ نظر کی غم ماضی ہے. یہ سارے دانشور اور دانشورات جو ہیں، دانشوران اور دانشورات، یہ در حقیقت اس مکتب فکر کے غباسی اور اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، بالفعل موجود ہے. یہ تو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس کا کیا پس منظر ہے، کس کی اپروچ کیا ہے بنیادی طور پر. اگر آپ سرفیس پر لیں گے، ایٹ فیس ویلیو لیں گے تو یہ اختلاف معلوم ہوگا، بہت بڑا اختلاف. لیکن آئیے پیچھے کی طرف تو معلوم ہوگا نقطۂ نظر کی تھوڑی سی تبدیلی سے یہ سارے کرشمے میں پیدا ہوئے، وہاں جا کر اس نقطۂ نظر کی اصلاح جو ہے وہ ضروری. یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں بہت زور شور سے اٹھا تھا جب ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب آئی تھی اسلام، اور اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوا، وحی کی حقیقت وغیرہ جو انہوں نے لکھی اس پر آپ کو یاد ہوگا صدر ایوب صاحب کے خلاف پہلا ہنگامہ تو ہوا تھا عید سن 68 میں، عید الفطر کے موقع پر، اور دوسرا جو ہے اسی سن 68 کے اواخر میں ڈاکٹر فضل الرحمان کے خلاف جو تحریک تھی وہ اصل میں اس کی ایک پولیٹیکل حیثیت بن گئی تھی. اور صدر ایوب مرحوم کا جو وہ دور اقتدار تھا مستحکم، ان کی جڑوں کو ہلانے والی یہی دو چیزیں. تو میں آج کی میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس پس منظر کو اس اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہاں کام کرنا ہے دین کا تو ظروف و احوال کی پہچان ہونی چاہیے، کون کیا ہے یہ بھی سمجھیے، اس کا پس منظر کیا ہے یہ بھی جانیے، وہ منبع کون سا ہے جہاں سے یہ فکر آ رہا ہے. اب دیکھیے وہ علماء دیوبند، ان کے متوسلین عقیدت مند آج بھی سیاست کے میدان میں بھی تو ہے نا، جماعت اسلامی کا ایک موقف تھا وہ آج بھی سیاست کے میدان میں ہے. تو اس وقت جو سیاست کے میدان کے کھلاڑی ہیں ان کا وہ پورا پس منظر سامنے ہو تو بات سمجھ جائے. اسی طرح جو مذہبی فکر کے مختلف دھارے ہیں ان کا بھی کہاں سے یہ چلے ہیں وہ بات سمجھنے آ جائے تو پھر وہ بصیرت حاصل ہوگی کہ آدمی اس ماحول میں اپنے لیے نقشہ کار بنائے، کیا کریں، کیسے کریں، کس طور پر. تو میں یہ اب آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس موضوع پر بہت عرصے سے تو میں نے اس طرح کی چیزیں لکھنی بند کر دی. سن 67-68 میں نے کچھ مضامین لکھے تھے، وہ مضامین ان میں یقیناً تنقید بھی آئی ہے، بعض شخصیتوں پر بھی، بعض جماعتوں پر بھی. میں نے انہیں ابھی ایک مجموعے کی شکل میں شائع کیا ہے، اسلام اور پاکستان تاریخی، سیاسی، ثقافتی اور علمی پس منظر، اس میں میرے وہ مضامین یکجا ہو گئے، ان کا مطالعہ کیجئے. میں نے اس کے دیباچے میں معافی مانگ لی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی تلخی بھی اگر مجھ سے ہو گئی ہے کسی کے بارے میں، یہ اصل میں تلخی زیادہ وہاں ہوتی ہے جہاں زیادہ توقع ہوتی ہے، جن سے زیادہ امید ہو ان سے زیادہ مایوسی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال اس چیز کو علیحدہ رکھتے ہوئے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہے کیا. ہم جس صورتحال سے اس وقت یہاں دوچار ہیں، یہاں اسلام کو قائم کرنا جس کا بھی مقصد بن گیا ہو، اور جو سمجھتا ہو کہ اس کے بغیر یہاں یہ ملک بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ واحد ریشنلے جو ہے اس ملک کا وہ اسلام ہے، جواز ہے تو دین کی بنیاد پر. تو یہ تو ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہوا، زندگی اور موت کا مسئلہ. تو اس ایشو کا پس منظر جو ہے وہ میں اس ساتھ استدعا کے ساتھ کہ ذرا اس تلخی اور تنقید کے پہلو کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور اس پر مجھے معاف کرتے ہوئے اس تجزیے کو سمجھیے، ان مضامین کو یکجا شائع کیا گیا اسلام اور پاکستان کے نام سے، اور وہ آج یہاں پر موجود ہے وہ کتاب، جو حضرات بھی اس کو لینا چاہیں لیں۔ پھر میں ایک سیشن رکھوں گا انشاءاللہ قرآن اکیڈمی میں کہ اس کو پڑھ کر اگر کوئی سوالات ذہن میں آئیں تو پھر ہم اس پر گفتگو کریں۔ ویسے تو ہمارے یہاں سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہی ہے، تنظیم کا جو ہفتے وار اجتماع ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کے لیے سیشن رکھ لیں گے کہ سمجھے کہ بات کیا ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حالات کا مطالعہ اور مشاہدہ آبجیکٹولی کر سکیں، اور پھر یہ کہ اپنے لیے لائحہ عمل طے کریں اور ایک عزم مصمم کے ساتھ اس مملکت خدا داد پاکستان میں، یہ خدا کی دی ہوئی مملکت ہے، اس میں اپنے اس وعدے کے مطابق اسلام کو عملا قائم و نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔